जी देखिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा के तर्ज अमल और रफ्तार गुफ्तार में ऐसे अखलाकात और अख्तलाफात कसरत से मनकूल हैं, दो चीज़ें मुसल्लम और साबित हैं। एक ये आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा को लोगों ने फरेब दिया और वो उस रोज़ अली करमुल्लाह वजह के मुरतबे विलायत की तरफ मुतवज्जो नहीं थी, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, मैं भूल गई थी और मुझको बसरे में याद आया। दूसरे ये कि तौबा करनी थी, लिहाजा कतान खुदाबंद आलम पिछली गलतियों को माफ करके उनको जन्नत के बुलंद दर्जात में जगा देगा। यही है मसले का हल।
शेख साहब, तौबा के मौजू पर मैं अपनी बार बार अपनी गुफ्तगू नहीं दोहराऊंगा और न ये पूछूंगा कि इतने ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाए जाने और उनकी हतक हुरमत किए जाने और उनके अमवाल और ताकत व ताराज किए जाने के बाद क्यों कर मुमकिन है कि बगैर उसकी बात पूछ हो ये सही है कि खुदा अरहमुर राहिमीन है, यानी खुदा अफुर रहमत के मौके पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला है और अजाब व अकूबत के महल पर सबसे ज्यादा सख्त सजा देने वाला है। इसके अलावा इनको खुद मरते दम एतराफ रहा कि वो आमदन इन वाकयात हवादिस की बात सुनी, इस वजह से जैसा कि आपके अकाबिर उलमा ने नकल किया वसीयत की थी कि मुझको पैगंबर के पहलू में दफन न करना, इसलिए कि मैं खुद जानती हूँ कि मैंने आ हजरत के बाद कौन कौन से हादसात रोनुमा किए, चुनाचे हाकिम ने मुस्तदरक में और इब्ने खुतैबा ने मारिफ में और मोहम्मद इब्ने यूसुफ ज़रंदी ने किताब आलामुल बसीरतुल नबी में यही किताब यही नकल किया है कि आयशा ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को वसीयत की, यानी मुझको बखिया के अंदर मेरी बहनों के पहलू में दफन करना, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह के बाद नई नई बातें पैदा की और आपने जो ये फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन पर निसियान तारी था, फजाइल अली की हदीसों को बसरे में याद किया, इस बिना पर पैगंबर की ममानियत भी, तो ये आपकी गलत फहमी है। बेहतर होगा कि आप अपनी अकाबिर उलमा की मुतबर कुतुब का मुतालिया कीजिए ताकि इस हुस्ने जन की हकीकत वाज़े हो जाए। खुसूसियत के साथ इब्ने अबिल हदीद ने इसको लिखा कई रिवायतों के साथ साथ और तारीख इब्ने अबू मखनफ ने भी लौत इब्ने यहिया की ये मारूफ किताब है नकल किया। इस मौके पर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी बसिलसिले हज मक्का मौजमा में मौजूद थी। जब इन्होंने सुना कि आयशा उस्मान की खून खाही के लिए उठी और बसरा जा रही है तो बेहद मुतासर हुई और मजमे में अली अलैहिस्सलाम के फजाइल और मनाकिब बयान करने लगी। आयशा उम्मे सलमा के पास आई ताकि उनको फरेब दें, अपना शरीक कार बना लें तब बसरा रवाना हो। तो उम्मे सलमा ने फरमाया कि तुम कल तक उस्मान को इस कदर गालियां देती थी कि उनकी मजम्मत करती थी और उनको नासल कहती थी, अब उन्हीं के खून का खसास लेने के लिए अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उठी, क्या तुम उन हजरत के फजाइल से आगा नहीं हो? अगर भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, याद करो, एक रोज मैं रसूल खुदा के हमराह तुम्हारे हुजरे में आई, इतने में अली भी आ गए, पैगंबर से कुछ बातें खुफिया हुई, जब इस सरगोशी में देर लगी तो तुम इन हजरत को सख्त सुस्त कहने के लिए उठी, मैंने मना किया लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया और उन पर और उन बुजुर्गवार पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि दोनों में एक दिन मेरी बारी का है, इनमें तुम भी आ गए, पैगंबर को मशगूल कर लिया। इस पर रसूल अकरम इस कदर गजबनाक हुए कि चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और फरमाया कि पीछे हटो खुदा की कसम, कोई मेरा घर वाला हो या गैर शख्स, अगर अली से बोगद रखे तो वो खतन ईमान से खारिज है, बस तुम नादिम और शर्मिंदा होकर लौट जाई। आयशा ने कहा कि हाँ मुझको याद है। उम्मे सलमा ने कहा कि याद करो, एक रोज पैगंबर का सर मुबारक तुम धो रही थी और मैं जैसे एक किस्म का खाना तैयार कर रही थी तो आ हजरत ने सर में मुबारक बुलंद करके फरमाया कि तुम दोनों में से ऊंट पर बैठने वाली गुनाहगार औरत कौन है जिस पर हवाब के कुत्ते भोंकेंगे और पुलिस सिरात पर मुंह के बल गिरेंगी। मैंने इस हरीस को छोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे काम से अल्लाह और रसूल की पनाह मांगती हूँ, اس کے بعد آن حضرت نے تمہاری پیٹھ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ بچو اس سے، کہ یہ حرکت کرنے والی تم ہی ہو۔ عائشہ نے کہا ہاں مجھ کو یاد ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ میں تم کو یاد دلاتی ہوں کہ ایک سفر میں تم دونوں پیغمبر کے ہمراہ، ایک روز علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کفشین سی رہے تھے اور ہم دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی، اتفاق سے تمہارے باپ ابو بکر عمر نے آ کر اجازت چاہی تو تم پردے میں چلی گئیں اور یہ لوگ بیٹھ گئے۔ تھوڑی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ کی مصابت کی قدر نہیں جانتے، بس ہماری خواہش ہے کہ ہم سے بتائیے کہ ہم پر آپ کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا تاکہ آپ کے بعد وہ ہمارے لیے فریاد رس اور پناہ گاہ ہو۔ ہاں حضرت نے ان دونوں ابو بکر عمر سے فرمایا کہ اس کے مقام اور منزل کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر عملاً ایسا کروں اور اس کو پہنچا دوں تو تم لوگ اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے، جس طرح بنی اسرائیل ہارون کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ بس وہ دونوں خاموش ہو کر چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ہم لوگ باہر آئیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی ان لوگوں پر آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ ہاں حضرت نے فرمایا کہ جو شخص میری جوتیاں سی رہا ہے۔ ہم لوگوں نے نکل کے دیکھا تو سوا علی کے اور کوئی نظر نہیں آیا۔ بس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ کو تو سوا علی کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ علی میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے۔ عائشہ نے کہا ہاں مجھ کو یاد ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ جب ان احادیث کو تم جانتی ہو تو پھر کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے جا رہی ہوں۔ اب تو آپ حضرات کو بھی تصدیق کرنا چاہیے کہ ام المومن عائشہ نے فریب نہیں کھایا، بلکہ جان بوجھ کر فتنہ انگیزی پر آمدہ تھی اور سب کچھ سمجھ رہی تھی، اور باوجود یہ کہ ام سلمہ نے رسول اللہ کو حدیثیں بھی یاد دلائی لیکن وہ باز رہیں۔ امیر المومنین کی عظمت و منزلت کا اقرار کرنے کے بعد بصرے کی طرف سفر کر کے اتنا بڑا فتنہ برپا کیا کہ جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمانوں کا خون بہ گیا۔ خصوصیت کے ساتھ اس حدیث خاص النعل میں حضرت کی امامت و خلافت پر بہت بڑی نص اور حجت موجود ہے، کیونکہ جس وقت ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص جس کو آپ اپنے بعد خلیفہ بنا رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میری نالین کا سینے والا تو سوا علی کے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ شیعوں کا گناہ صرف یہ ہے کہ کسی عادت سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ تحقیق کے دور میں وہ 1400 برس قبل کے اہم واقعات کا معائنہ کرتے ہیں اور بغیر تعصب یا جانبداری کے آیات اور علماء فریقین کی معتبر کتابوں سے استفادہ کر کے سچا سچا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سیاسی چال بازیوں کی وجہ سے بظاہر تاریخ میں حضرت علی کی خلافت پر چوتھے نمبر پر آتی ہے، لیکن یہ پس ماندگی حضرت کی افضلیت اور حضرت کے حق میں جو نصوص وارد ہوئے ہیں ان کو خطا نہیں کر سکیں گے۔ بتائیے شیخ صاحب،
آپ بے لطفی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ جن لوگوں نے خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو اجماع کے ساتھ مقامات خلافت پر نصب کیا، انہی نے علی کرم اللہ وجہ کو بھی خلافت میں مقرر کیا۔ یہ اس میں اختلاف کی کیا بات کہیے آپ
شیخ صاحب؟ خلافت خلفاء کے تاریخ تعین میں مختلف پہلوؤں سے کھلا ہوا تفاوت ہے۔ آپ نے اجماع کی طرف اشارہ کیا تو یہ بڑی بے لطفی کی بات ہے، ایک ہی مطلب بار بار دہرایا جائے، کیونکہ میں پچھلی راتوں میں دلیل اجماع کے بے بنیاد ہونے پر مکمل روشنی ڈال چکا ہوں اور ثابت کر چکا ہوں کہ خلفائے ثلاثہ میں سے کسی ایک کی خلافت بھی اجماع امت کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تھی۔ ملاحظہ اسی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، گزشتہ شبوں کا آپ کو آپ پھر سے دو یاد فرمائیں۔ دوسرے، اگر دلیل اجماع پر آپ کا اعتماد ہے، آپ کے نزدیک خدا و رسول کی جانب سے امت کے لیے یہ حق ہے، شرم ثابت ہے کہ قاعدے کی رو سے چاہیے تھا کہ جو خلیفہ بھی دنیا سے اٹھے ساری امت جمع ہو، زمانے حال کے رسم کے مطابق ایک نمائندہ جماعت یا انتظامی کمیٹی کی تشکیل کرے جو خلیفہ معین کرنے کا مسئلہ طے کرے، جس پر سب کا اجماع ہو جائے، یا بقول آپ کے صاحبان آخر متفق ہو جائے، اتفاق رائے ثابت ہو جائے، وہ شخص لوگوں کو منتخب خلیفہ قرار دیں. ضروری تھا کہ اس میں تمدنی اصول پر ہر زمانے میں عمل درآمد ہوتا. یقیناً آپ تصدیق کریں گے کہ کسی اسلامی خلیفہ کے لیے اس قسم کا اجماع خطاً واقع ہوا ہی نہیں, حتیٰ کہ ناقص اجماع جس کے متعلق میں پچھلی شبوں میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں. اب کہیے شیخ صاحب, اب کیا کہیں گے آپ؟
کھلی ہوئی بات ہے, کیونکہ ابو بکر کو اجماع امت نے خلافت پر معین کیا تھا, لہذا اپنے بعد والے خلیفہ کے تقرر پر تنہا خلیفہ خلیفہ اول کا قول ایک مضبوط سند ہے, اور ان کے بعد بھی دوبارہ اجماع یا خلیفہ کے تعین میں امت کی رائے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہر خلیفہ کا قول خلیفہ ما بعد کی تعین میں مستحکم سند ہے, اور یہ خلیفہ کا مخصوص حق ہے کہ اپنے بعد کے خلیفہ معین کر جائے اور لوگوں کو حیران و سرگردہ نہ چھوڑے. چنانچہ مسلم السعود اجماعی خلیفہ ابو بکر نے جب عمر کو خلافت پر نصب کر دیا تو وہ پیغمبر کے مستقل خلیفہ ہو گئے. ہو گئی بات یہ؟
اول یہ کہ شیخ صاحب, اگر آپ اپنے عقیدے کے مطابق مسلم السعود خلیفہ کے لیے خلیفہ ما بعد کے تقرر میں ایسے حق کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خلیفہ کا فرض ہے, تو امت کو حیران نہ چھوڑیں, نیز اپنے بعد خلیفہ معین کرنے کے لیے پس اسی کی نس کافی ہے. تو آپ نے اسی حق کو مسلم الثبوت پیغمبر اور رسول برحق سے آخر کیوں سلب کر لیا؟ ان تمام مخصوص اور واضح نصوص کو جن کے ذریعے رسول اللہ نے صراحتاً اور کنایتاً بارہا مختلف مقامات پر علی علیہ السلام کو معین فرمایا, جن میں سے بعض کی طرف ہم پچھلی شبوں میں اشارہ کر چکے ہیں, آج کی رات بھی حدیث ام سلمہ کی کھلی ہوئی نس پیش کی, پھر بھی آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. دوسرے آپ کہاں سے اور کس دلیل سے فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول جو اجماع سے معین ہوئے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ آیا پیغمبر کی طرف سے اس قسم کی کوئی ہدایت نافذ نہیں ہوئی؟ جواب خطا نفی میں ہوگا. تیسرے آپ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ اول اجماع سے مقرر ہو چکے تو اب دوسرے خلفاء کی تعین میں دوبارہ اجماع کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی منصوبہ خلیفہ امت کی جانب سے ہے, اس کا حق رکھتے ہیں, اپنے بعد کے لیے خلیفہ معین کر دیں, تنہا انہی کی نس کافی نہیں ہے. اگر حقیقت یہی ہے تو یہ اصول صرف عمر ہی کی خلافت میں کیوں برتا گیا, بلکہ خلافت عثمان میں اس کے برخلاف عمل کیا گیا. عمر نے خود خلیفہ معین کرنے کے عوض میں یہ معاملہ 6 اشخاص کے شورا پر چھوڑ دیا. معلوم نہیں اس بات خلافت پر آپ حضرات کی دلیل کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب دلائل میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اصل موضوع ہی باطل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ شیخ صاحب؟ اگر اس بات خلافت میں آپ کی دلیل اجماع امت ہے اور ساری امت کو جمع ہو کے متفقہ رائے دینا چاہیے, تو ابو بکر کے خلافت میں بھی ایسا اجماع واقع نہیں ہوا جیسا کہ میں نے ثابت کر دیا اپنے دلائل سے, تو عمر کی خلافت میں اس طرح کا اجماع کیوں تشکیل نہیں دیا گیا؟ اگر آپ اجماع کو صرف پہلی ہی خلافت میں ضروری سمجھتے ہیں اور بعد والے خلفاء کی تعین میں فقط اجماع کے ذریعے منتخب کیے ہوئے خلیفہ کی نس ہی کی کافی ہے, تو عثمان کی خلافت میں اس قاعدے پر کیوں عمل نہیں کیا گیا اور خلیفہ عمر نے ابو بکر کے رویے کے برخلاف خلیفہ کا انتخاب شورا کے اوپر کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بھی ایسی مرضی سے شورا جیسی دنیا کے کسی گوشے میں, یہاں تک کہ وحشی اقوام کے درمیان بھی نہیں قائم ہوئی, بجائے اس کے کہ مجلس کے نمائندگوں کو قوم منتخب کرے تاکہ اس میں اکثریت کے قول و خیال کی کچھ جھلک موجود ہوں, خلیفہ عمر نے خود ہی نامزد کر دیا. اور سب سے عجیب تر بات یہ ہے کہ جملہ ارکان کے اختیارات پامال کر کے ہر ایک ممبر کو عبد الرحمن ابن عوف کا ماتحت اور محکم بنا دیا. معلوم نہیں کون سی شرعی عرفی علمی یا عملی بنیاد ہے عبد الرحمن کو یہ امتیازی درجہ دیا. بتائیے جب گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ ایک عامرانہ حکم تھا جس کو شورا کے بھیز میں نافذ کیا گیا، ورنہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا قانون اس طرز عمل کے بالکل برعکس ہے۔ واقعی تعجب اور افسوس کا مقام ہے، جیسا میں گزشتہ شبوں میں عرض کر چکا ہوں اور اس ضمن میں سلسلے اسناد بھی دے چکا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جدھر وہ گردش کرتے ہیں حق بھی ان کے ساتھ گردش کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ حدیث کہ یہ علی اس امت کے فاروق ہیں جو حق و باطل کے درمیان فارق قائم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں، اور طبرانی نے اپنی اوسط میں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، ان تمام نے، اور محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں، ہمونی نے فرائض السمتائن میں، سب نے متفقہ طور پہ اسناد صحیح کے ساتھ یہ روایت لکھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا، بس اس موقع پہ تم کو لازم ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ساتھ پکڑو، اس لیے کہ یہ پہلے وہ شخص ہے جو قیامت کے روز مجھ سے مصافحہ کریں گے، یہ سب سے بڑے راست گو اور امت کے فاروق ہیں جو حق و باطل کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اور یہی مومنین کے بادشاہ ہیں، اور عمار کی مشہور حدیث میں سے ہے جس کو سلسلے اسناد کے ساتھ پچھلی رات میں نے تفصیل سے نقل کیا ہے کہ عمار سے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایک راستے پر ہو جائیں اور علی ایک راستے پر ہوں تو علی ہی کے راستے پر چلنا، تمام لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا، اے عمار علی تم کو ہدایت سے برگشتہ نہ کریں گے اور ہلاکت کی طرف نہ لے جائیں گے، اے عمار علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت خدا کی اطاعت۔ تو محترم حضرات، انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ استیاب، اصابہ، حلیت الاولیاء وغیرہ دیسی اہم کتابیں جو کتب رجال کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، علی علیہ السلام کے حالات میں عبد الرحمن بلکہ شورا کے پانچوں ممبروں کی حیثیت کے ساتھ موازنہ کیجئے، دیکھیے کہ حاکم بننے کی لیاقت عبد الرحمن کے اندر تھی یا امیر المومنین علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ سیاسی پارٹی بندی کے ماتحت بھی حضرت علی کے حق ولایت کو پامال کر دیا گیا۔ بتائیے شیخ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟
اگر آپ کے یہ بیانات صحیح ہوں کہ بقول آپ کے اس معاملے پر گہری نگاہ ڈالنا چاہیے، تو ایسی صورت میں علی کرم اللہ وجہ کی خلافت بھی مطلب یہ دانو ڈول ہو جاتی ہے، کیونکہ جس اجماع نے خلفائے سابق ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو خلافت پر نصب کیا اور تقویت دی، اسی نے علی کرم اللہ وجہ کو بھی منتخب کیا اور خلافت پر بھی مقرر کر دیا۔
شیخ صاحب، آپ کا یہ بیان اس وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ پہلے سے رسول اللہ کے نصوص اور ارشادات موجود نہ ہوں، حالانکہ علی علیہ السلام کی خلافت اجماع امت کی پابند نہیں تھی بلکہ خدا و رسول کی جانب سے منصوص تھی، جس کے دلائل میں نے مستقل طور پر پیش کیے۔ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
ہماری روایتوں میں بھی وارد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ابو بکر میرے خلیفہ ہیں۔
شیخ صاحب، گویا آپ ان دلائل کو بالکل ہی بھول گئے جو میں سابق راتوں میں ان احادیث کے بتلان پر قائم کر چکا ہوں، آج کی شب بھی آپ کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑوں گا۔ شیخ مجدد الدین فیروز آبادی الخاموس اللغات فرماتے ہیں، یعنی فضائل ابو بکر میں جو کچھ بھی نقل ہوا وہ ایسی افتراء پردازیوں میں سے ہے کہ عقل بدیہی طور پر اس کے جھوٹ ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور اگر ایسی حدیث موجود ہے تو پھر امت کا اجماع کیوں ہوا؟ بتائیے نواب صاحب، آپ کچھ کہیے۔
کہ قبلہ صاحب، مدینے میں بلاد مسلمین کے نمائندوں کا اجماع کیا تعین خلافت کے لیے تھا؟
نواب صاحب نہیں، ابھی تو خلیفہ سوم ہی مسند خلافت پر موجود تھے، اور اکثر بلاد مسلمین کے سرداران قوم اور بزرگان قبائل کی ایک بہت بڑی جماعت عرض حال اور بنی امیہ وغیرہ کے جابر الظالم عامال اور حکام بارہ خلافت کے مخصوصین جیسے مروان وغیرہ کے زشت میں اور خبی حرکات کی شکایت کرنے کے لیے مدینہ میں اکٹھا ہوئی تھی، بالآخر اس اجماع کا جس میں کبار صحابہ بھی شامل تھے انجام یہ نکلا کہ خود عثمان کو غلط کاریوں اور امیر المومنین کبار صحابہ کی مشقانہ نصیحتوں پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے ان کے قتل کی نوبت آئی. اس کے بعد بلاد مسلمین کے ان تمام بزرگان قبائل اور روسیائے قوم کے ہمراہ جو مدینے میں موجود تھے مدینے والے بصورت اجماع حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو التماس و اصرار کے ساتھ مسجد میں لائے. پھر سب نے بالاتفاق اس بزرگوار کی بیعت کی. حضرت سے قبل خلفائے ثلاثہ میں سے کسی ایک کی بیعت میں بھی ایسا کھلا ہوا اجماع واقع نہیں ہوا. اپنی خواہش و عزم و اختیار سے سارے اہل مدینہ اور زمائے ملت نے مل کر ایک مخصوص فرد کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھایا اور اس کو خلیفہ تسلیم کیا. لیکن ایسے اجماع اور اجتماع کے باوجود امیر المومنین کے لیے منعقد ہوا, ہم اس کو حضرت کے لیے دلیل خلافت نہیں سمجھتے بلکہ آپ کی خلافت پر ہماری دلیل قرآن مجید اور خدا و رسول کی نص ہے. ہم شیعہ نص کے قائل ہیں, جس طرح تمام انبیاء کی سیرت تھی حکم خداوندی سے اپنا وصی اور خلیفہ معین فرماتے. تیسرے
قبلہ ہمارا بھی یہ نظریہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہ اور دوسرے خلیفہ کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟
آپ جو کہتے ہیں کہ اور دوسرے خلیفہ کے درمیان کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا تھا, تو آپ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہے ہیں, یہ واقعی غلط فہمی کا شکار ہے. اس لیے کہ عقلی و نقلی دلائل بلکہ امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے کہ علی اور دوسرے خلیفہ بلکہ ساری امت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. علی دوسرے تمام خلفاء سے ممتاز ہیں. پہلی خصوصیت جو حضرت علی کی تھی, اسی جیسے آپ تمام دوسرے خلفاء سے ممتاز تھے, یہ کہ سب سے صرف مخلوق کی ایک جماعت کے مقرر کیے تھے, لیکن علی علیہ السلام خدا و رسول کی طرف سے معین تھے اور ظاہر ہے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کا مقرر کیا ہوا خلیفہ یقیناً ان لوگوں سے افضل ہوتا جن کو مخلوق نے مقرر کیا. ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ خلیفہ منصوص اور خلیفہ غیر منصوص میں بہت فرق ہوتا ہے. سب سے بڑی امتیازی صفت جو حضرت علی علیہ السلام کو دیگر خلفاء اور ساری امت سے بلند قرار دیتی ہے, وہ حضرت کے علم و فضل و شرف و تقوی کا درجہ ہے. کیونکہ تھوڑے سے خوارج و نواسب اور بقربین کے علاوہ جن کی حالت سب کو معلوم ہے, جملہ علماء امت کا اتفاق ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبر سلم کے بعد ساری امت سے عالم, افضل, اغزا, اشرف, اتخا تھے. چنانچہ میں اس بارے میں قرآن مجید کی تائیدوں کے ساتھ کافی روایتیں حتیٰ کہ ابو بکر عمر کی زبان سے بھی پچھلی شبوں میں پیش کر چکا ہوں اور اس موضوع پر مکمل بحث ہو چکی ہے, لہذا اس میں محض بحث کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ حضرات نماز میں مشغول تھے تو غور کرنے سے ایک موضوع نظر آیا جو سوال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ فرمائیے شیخ صاحب کہ کسی شخص کی ایسی شرافت و فضیلت جس میں اس کو دوسرے افراد کے مقابلے میں فوقیت کا حق حاصل ہو کس چیز سے ہے؟
حقیقتاً شرافت اور فضیلت کے طریقے بہت ہیں. ان اول درجے میں جن کو چوٹی کے فضائل و کمالات کہہ سکتے ہیں وہ خدا اور رسول پر ایمان کے بعد میرے نزدیک تین چیزیں ہیں. پہلی چیز پاکیزہ نسب اور نسل, دوسری چیز علم و دانش, تیسری چیز تقویٰ و پرہیزگاری.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ. میں بھی انہی طریقوں سے بحث میں قدم رکھتا ہوں جن کو آپ نے بلند ترین فضائل و کمالات کے عنوان سے انتخاب فرمایا. یہ مان لینے کے بعد بھی ہر ایک صحابی چاہے وہ خلیفہ ہو یا نہیں کسی نہ کسی خصوصیت کا حامل تھا. عقلی اور نقلی قواعد کی رو سے یہ مسلم ہے کہ ان میں سے جو فردین ان بلند خصوصیات اعلی فضائل کو جامع تھی وہ سب سے مقدم اور بالا تھی. اگر میں ثابت کر دوں کہ ان تینوں خصوصیات نے حضرت علی علیہ السلام ہی سب کے سید و سردار تھے تو آپ کو تصدیق کرنا چاہیے کہ حضرت رسول خدا سے وارد نصوص کی موجودگی میں یہ بزرگوار امر خلافت میں بھی اولا اور سب سے زیادہ حقدار تھے. اگر تخت خلافت سے محروم رہے تو محض ان سیاسی ہیلا سازیوں کی وجہ سے جن کا نام مصلحت رکھ دیا گیا. بتائیے اول النسل و نسب کے معاملے میں مسلم ہے کہ ذات خاتم الانبیاء کے بعد شرافت میں کوئی شخص بھی علی علیہ السلام کو نہیں پہچانتا اور حضرت کی اصل و نسل میں خضر پاک و پاکیزہ اور درخشاں ہے. یہ صاحبان عقل کی عقلیں حیران ہے اور دم بخود ہے. یہاں تک کہ آپ کے متعصب اکابر علماء جیسے علاء الدین مولوی اور ابو عثمان ابرو اور اسی طرح سعد الدین ابن مسعود اور اس قسم کے بہت سارے علماء نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کلمات میں دم بخود اور حیران ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں یعنی اس امت کے کسی ایک شخص کا بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیاس اور موازنہ نہیں ہو سکتا. جس شخص پر ہمیشہ اہل بیت کی نعمت اور مرحمت جاری رہی ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دین کی بنیاد اور ایمان و یقین کے ستون ہے. حد سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کے ان کی طرف آتا ہے، پیچھے رہ جانے والا بڑھ کے انہی سے ملحق ہو جاتا ہے. حق ولایت و امامت کی خصوصیت انہی کے لیے ہے اور رسول خدا کی وصیت و وراثت انہی میں سے ہے. اس وقت حق اپنا اہل کی طرف پلٹ آیا اور جہاں سے منتقل کیا گیا وہیں پر پہنچ گیا. امیر المومنین کے یہ بیانات حق خلافت میں حضرت کے خاندان آل محمد علیہ السلام کے اولا اور مقدم ہونے پر پوری دلالت کرتے ہیں. یہ جملے صرف آپ ہی نے نہیں فرمائے بلکہ مخالفین نے اس مفہوم کی تصدیق کرتے ہوئے، چنانچہ کسی شب میں عرض کر چکا کہ میر سید علی حمدانی مودت الخربہ کے ہفتم میں اور ابھی وائل سے اور عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اصحاب پیغمبر کو شمار کرتے ہوئے ہم نے ابو بکر عمر عثمان کا ذکر کیا تو ایک شخص نے علی کا نام کہا. ہم نے کہا الا من اہل البیت لا یخاص بہی احد، یعنی علی اہل بیت نبوت سے ہے اور ان کے ساتھ کسی اور کا خیاض نہیں کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی کے درجے میں ہیں. اور احمد ابن محمد کری بغدادی نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے کہا میں نے اپنے باپ سے پوچھا تفصیل صحابہ کے متعلق، دریافت کیا انہوں نے کہا ابو بکر عمر عثمان. میں نے کہا بابا علی ابن ابی طالب کیا ہوئے؟ تو کہا کہ وہ اہل بیت میں سے ہے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا موازنہ نہیں ہے. غیر معمولی بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام کا نسب دو پہلو رکھتا ہے، نورانی اور جسمانی. اس حیثیت سے رسول خدا کے بعد حضرت کی ذات منفرد اور افضل ہے تمام صحابہ سے. اور شیخ صاحب جنبہ نورانیت اور حقیقت خلقت کے لحاظ سے تقدم کا حق امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے. چنانچہ آپ کے قابل نما مثلا امام احمد ابن حنبل اپنی باعظمت کتاب مسند میں اور اسی طرح سید علی حمدانی نے مودت الخربہ میں اور ابن مغازلی شافعی نے اپنی مناقب، ان ساروں نے متفقہ طور پر لکھا کہ علی ابن ابی طالب یعنی پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ابن ابی طالب دونوں خلقت آدم سے 14,000 سال قبل بارگاہ خداوندی میں ایک نور تھے. پس سبب خدا نے آدم کو پیدا کیا اور اس نور کو ان کے صلب میں قرار دیا اور ہم برابر ایک نور کی صورت میں رہے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے صلب میں ایک دوسرے کے سے الگ ہوئے، پس مجھ میں نبوت اور علی میں خلافت آئی. یہ پوری روایت علماء نے لکھا، آپ کے اکابر علماء نے اسے تسلیم کیا اور نورانی حیثیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بتائی. اسی طرح جسمانی جنبہ بھی ماں باپ دونوں کی طرف بہت بڑی شرافت کا حامل ہے جو حضرت کے مخصوص فضائل میں سے ہے. دوسروں کے برخلاف آپ کے آبا و اجداد ابو البشر حضرت آدم تک سب کے سب موحد اور خدا پرست تھے، کسی ناپاک سلب یا رحم میں یہ پاک نور جاگزی نہیں ہوا، یہ فخر صحابہ میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سلسلہ نسب بتائیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر نزار ابن سعد عدنان ابن داود یسی ابن یہمن سلامان ابن حمل بن قید اربن اسماعیل ابن ابراہیم قلیل اللہ ابن طاخ ابن خور شارع ابن ارغا تانع ابن عابر شایع ابن ارفشن سام ابن نوح ابن ملک ابن مغلو شلخ ابن اخنو بن یارو بن محلائل بن خینان بن انوش بن شیس بن آدم ابو البشر علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی ایسا درخشان نسب نصیب نہیں ہوا۔ شیخ صاحب بتائیے۔
دیکھیے، آپ نے جس سلسلے سے گفتگو کی ہے، آپ نے جو یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابو البشر تک علی کرم اللہ وجہ کے سبھی آبا اجداد موحد تھے، تو بظاہر اس میں آپ کو دھوکا ہوا ہے، کیونکہ دراصل ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی ظاہر پر معمور ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوار کے آبا و اجداد میں مشرکین اور بت پرست بھی تھے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے باپ آزر، جن کے لیے آیہ شریفہ میں صاف صاف ارشاد ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو اپنے خدا بناتے ہو؟ میں تم کو تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اب کیا کہیں گے سلسلے میں ہم؟
شیخ صاحب، بغیر سوچے سمجھے ہوئے آپ کا یہ بیان میری نظر میں عادتاً اپنے اسلاف کی پیروی کے سوا اور کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے لوگ محض اس غرض سے کہ اپنے بزرگ اور چہیتے صحابیوں کو، جن کی طرف قطعی طور سے کفر و شرک کی نسبت موجود ہے، پاک قرار دیں، یعنی یہ نسبی عیب ان سے دور ہو جائے، ماں باپ کا مشرک ہونا معیوب نہ سمجھا جائے، اس بات پر آمادہ کیے گئے ہیں کہ اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کے آبا اجداد میں بھی مشرک کو داخل کر دیا، آ حضرت کے نسب کو کفر و شرک سے ملا دیں تاکہ اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی سواہی پیش کر سکیں۔ واقعی صاحبان عقل و دانش کی طرف سے ایسی مطلب پرستیاں بہت افسوسناک ہیں، جن کو متعصب و اناد اپنے پیشواؤں کی اندھا دھن محبت اور بے محل ہاتھ پاؤں مارنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ آپ بھی ان کے ہاں ہاں میں ہاں ملانے کو عادت میں مجبور ہو کر ایسے جلسوں میں ان باتوں کو دہراتے ہیں، حالانکہ آپ خود جانتے ہیں کہ علماء نے انصاف کا اس پر اتفاق کیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ تارخ تھے نہ کہ آزر۔
آپ نسل کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں اور علماء انصاف کے عقائد و نظریات کو قرآن کے مقابلے میں لا رہے ہیں، باوجود یہ کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر بت پرست تھا۔
میں کبھی نس کے مقابل میں اجتہاد نہیں کرتا، بلکہ قرآنی حقائق کو سمجھنے کے لیے علاوہ جو میرا کوئی اور در مقصد نہیں ہے، لہذا جب میں قرآن کے عدیل اور مفسر یعنی اہل بیت عطرت رسول کی رہنمائی میں تھوڑے غور و فکر اور وقت نظر سے کام لیتا ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیہ شریفہ میں عرف عام کا قاعدہ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ عام اصطلاح میں چچا اور ماں کے شوہر کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور آزر کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا اور دوسرا یہ کہ چچا ہونے کے علاوہ اپنے بھائی طارق یعنی حضرت ابراہیم کی والد کی وفات کے بعد اس نے حضرت کی والدہ کو اپنی زوجیت میں لیا تھا، لہذا حضرت دو وجہوں سے ہمیشہ اس کو باپ کہہ کر خطاب فرماتے تھے، ایک چچا ہونے کی جہت سے اور دوسرے ماں کا شوہر ہونے کی حیثیت سے۔
جی، تو ہم قرآن کی صراحت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے قبلہ، جب تک خود قرآن ہی میں اس کی دلیل نہ مل جائے کہ چچا یا ماں کے شوہر کو باپ کہا گیا۔ اگر آپ ایسی دلیل پیش نہ کر سکے اور ہرگز پیش نہیں کر سکیں گے، ظاہر سی بات ہے قبلہ مجھے پتا ہے، تو آپ کا استدلال ناقص اور ناقابل قبول ہے۔
دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن سے ثابت کریں، ایسا حتمی دعویٰ نہ کیجیے کہ جب اس کے خلاف دلیل قائم کی جائے تو سارا زور بیان آپ کا ٹوٹ جائے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں ایسی نظیریں موجود ہے جن میں عرف عام کے قاعدے سے بیان کیا گیا ہے۔ من جملہ ان کے سورہ بقرہ آیت نشان 127 ہے جو میری گزارش کا ثبوت دے رہی ہے، جس میں موت کے وقت حضرت یعقوب کا اپنے بیٹوں کے ساتھ سوال و جواب موجود ہے، یعنی جس وقت جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا اور تمہارے باپوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدا کی جو ایکتا معبود ہے۔ اس آیت میں میرے دعوے کی دلیل لفظ اسماعیل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی شہادت سے حضرت یعقوب کے باپ حضرت اسحاق ہے اور حضرت اسماعیل باپ تو نہیں ہے بلکہ چچا ہے، لیکن آپ اصطلاح عام کے قاعدے سے ان کو باپ ہی کہتے ہیں، کیونکہ فرزندان یعقوب بھی عرفاً چچا کو باپ کہتے تھے، لہذا اپنے پدر بزرگوار کے جواب میں چچا کو باپ ہی کہا گیا۔ خدا نے ان کے سوال و جواب کو اسی طرح نقل کیا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا اور ماں کے شوہر کو عرفاً باپ کہتے تھے، لہذا قرآن مجید نے بھی ان کو باپ کہا، ورنہ تاریخ اور علم الانساب کی مضبوط دلیل سے یہ مسلم ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر نہیں بلکہ تاریخ۔ اس کی دوسری دلیل کہ پیغمبر کے آبا و اجداد مشرق اور کافر نہیں تھے، سورہ شعرا آیت نشان 219 جس میں ارشاد ہے، یعنی خدا پرستوں میں تمہاری گردش۔ اس آیت شریفہ کے معنی میں شیخ سلیمان بلخی نے ینابیع المودد کے باب 2 میں نظام کے دوسرے علماء نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ خدا نے پیغمبر کو پشت آدم سے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی طرف اہل توحید کے اسلاب میں منتقل فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے باپ کے صلب سے ظاہر فرمایا بذریعہ نکاح نہ کہ حرام سے۔ من جملہ دلائل کی ایک مشہور حدیث جس کو آپ کے سبھی علماء نے نقل کیا، یہاں تک کہ امام ثعلبی جو اصحاب حدیث کے امام ہے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، خدا نے مجھ کو زمین کی طرف صلب آدم میں اتارا اور کشتی کے اندر مجھ کو صلب نوح میں قرار دیا اور مجھ کو صلب ابراہیم میں منتقل کیا اور اللہ مجھ کو ہمیشہ بزرگ و محترم اسلاب سے پاک و پاکیزہ اور عام کی طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے باپ سے پیدا کیا جنہوں نے ہرگز حرام طریقے سے باہم ملاقات نہیں کی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، لم ید نسنی بے نندرس جاہلیہ، یعنی مجھ کو جاہلیت کی گندگی سے آلودہ نہیں کیا۔ اس باب میں ابکار الافکار شیخ صلاح الدین ابن زین الدین احمد معروف با حلبی اور علاء الدولہ سوانی کی شرح قبریت احمر اور شیخ عبد القادر سے روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری ایک مفصل حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ کے متعلق دریافت کیا، آن حضرت نے جواب دینے میں جن کی تشریح کا وقت نہیں، یہاں تک کہ آخر حدیث فرمایا، یعنی اسی طرح خدا نے اللہ تعالی میرے نور کو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ کی طرف منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ میرے باپ عبداللہ ابن مطلب کے صلب میں ودیت کیا اور ان سے میری ماں آمنہ کے رحم میں لایا، پھر مجھ کو دنیا میں ظاہر کیا اور سید المرسلین خاتم النبیین قرار دیا۔ یہ ارشاد کہ میں طیب سے طیب طاہر سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا، اس کا ثبوت ہے کہ آن حضرت کے آبا اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید کے حکم نحس کے مطابق ہر کافر و مشرک نحس ہے، پس جب یہ فرمایا کہ میں برابر اسلاب طاہرین سے پاک و پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوتا رہا، ثابت ہوا کہ مشرکین چونکہ نحس ہے، ہاں حضرت کے آبا و اجداد مشرک نہیں تھے۔ اگر میں چاہوں تو اس طرح کے دلائل جلسے کا وقت ختم ہونے تک برابر پیش کرتا رہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مطلب ثابت کرنے کے لیے اور وہ بھی صاحبان انصاف کے سامنے اسی قدر کافی ہوگا جسے آپ حضرات سمجھ لیں۔ آدم ابو البشر تک پیغمبر کے سارے آبا و اجداد مومن و موحد تھے، پر یہ چیز ہے کہ مصداق اہل بیت طہارت خاندان رسول کے افراد یعنی بزرگوں کے حالات سے دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ آگاہ تھے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کے آبا و اجداد بھی سب کے سب مومن و موحد تھے، تو یہ بات خود ثابت ہو جاتی ہے کہ علی علیہ السلام کے آبا و اجداد سب کے سب مومن اور خدا پرست تھے۔ کیونکہ میں تواتر اخبار شیعہ کے علاوہ صرف ان اخبار و حدیث سے جن کے آپ کے علماء نے نقل کیا ہے پہلے ہی ثابت کر چکا کہ محمد و علی علیہ السلام ایک نور تھے اور تمام پاک و پاکیزہ اسلاب و ارحام میں ایک ساتھ رہے، یہاں تک کہ صلب عبد المطلب میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ نورانی اور جسمانی دونوں منزلوں میں جہاں رسول خدا تھے وہیں علی بھی تھے۔ بس ہر عقل مند کی عقل فیصلہ کر لے گی کہ جو بزرگ شخصیت ایسے روشن و منزہ پاک و پاکیزہ نسب و نسل کی حامل تمام اشخاص سے زیادہ رسول اللہ سے قریب تھی، وہی منصب خلافت کے لیے اولا اور سب سے زیادہ حقدار تھے۔
دیکھیے قبلہ صاحب، اگرچہ آپ نے آزر اور طارق کے مسئلے میں کامیابی کا راستہ نکال لیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی طہارت ثابت کر دی، لیکن دیکھیے بھائی، علی کرم اللہ وجہ کے لیے اس قسم کا ثبوت ناممکن ہے، کیونکہ چاہے ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ عبد المطلب تک سب موحد تھے، لیکن علی کرم اللہ وجہ کے باپ ابو طالب کے بارے میں کیا کہیں گے قبلہ صاحب؟ ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے نا، یا تو کامیابی کا راستہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اب ثابت کیجیے وہ کفر کی حالت میں دنیا سے اٹھے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ۔
شیخ صاحب، میں تصدیق کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے بارے میں امت کے اندر بہت بڑا اختلاف پیدا کر دیا گیا، کہنا چاہیے کہ اللہم لعن، خداوند لعنت کرے اس پہلے ظالم پر جس نے محمد و آل محمد کے حق میں ظلم کیا، لعنت ہو خدا کی اس شخص پر جس نے روز اول علی علیہ السلام کو ایذا و رخسان پہنچانے کے لیے سب و لان، احانت اور جھوٹی حدیثیں گڑھنے کا وہ طریقہ ایجاد کیا جس پر ایسے مطالب کی بنیاد قائم ہوئی۔ کہ بعد کے خوارج و نواسب جو حضرت سے مخصوص طور پر عداوت رکھتے تھے، آپ کے چند تنگ نظر اور نافہم علماء اپنے اسلاف کی پیروی میں عادتاً تعصب کی بنا پر آپ کے اس قول کے قائل ہو گئے اور خیال قائم کر لیا کہ جناب ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے اٹھے، حالانکہ جمہور علماء شیعہ اور تمام اہل بیت طہارت و خاندان رسالت جن کے اخوال سند جن کا اجماع حجت ہے، کیونکہ عدیل قرآن ہے، نیز آپ کے بیشتر محققین و انصاف پسند علماء جیسے ابن ابی الحدید، جلال الدین سیوتی، ابو القاسم بلخی، ابو جعفر اسکانی اور فرقہ معتزلہ میں سے ان کے اساتذہ اور سید علی حمدانی وغیرہ سب بالاتفاق جناب ابو طالب کے اسلام و ایمان کے قائل ہیں، اور جماعت شیعہ کا تو اجماعی عقیدہ ہے، یعنی ابو طالب در حقیقت شروع ہی میں پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ پھر سب سے بالا تر یہ کہ جناب ابو طالب کا ایمان دیگر بنی ہاشم یا آپ کے بھائی حمزہ اور عباس کے مانند کفر سے نہیں بلکہ قطری تھا، اور اہل بیت طاہرین کے اتباع میں جماعت شیعہ کا مسلمہ مسئلہ ہے، انہ لم یعبد ثمنا، یعنی ابو طالب نے ختن کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، بلکہ آپ حضرت ابراہیم تھے، اوصیا میں سے تھے، اور آپ کے موقع علماء کی معتبر کتابوں میں اس مطلب کی طرف کثرت سے اشارے موجود ہے، من جملہ ان کے ابن اسیر جذری جو آپ کے اکابر علماء سے ہے اور بہت بہترین مورخ ہیں، اپنی کتاب جامع الاصول میں لکھتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک پیغمبر کے امام میں صرف حمزہ، عباس اور ابو طالب ایمان لائے۔ بدیہی چیز ہے کہ اہل بیت رسول کا اجماع ہر مسلمان کے نزدیک حجت ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث ثقلین اور ان کی دیگر احادیث کی بنا پر جن کو میں پچھلی راتوں میں پیش کر چکا ہوں، جن سے با اتفاق فریقین ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت کے حق میں وصیتیں اور سفارشیں فرمائی، یہ ہستیاں عدیل قرآن اور ثقلین میں سے ایک ہیں، اور ہم سب مسلمان اس پر مامور ہیں کہ ان کی گفتار و کردار سے تمسک رکھتے ہیں۔ رکھیں تاکہ گمراہ نہ ہو. دوسرے یہ کہ قاعدہ اہل بیت ادرائے بے معافی اہل بیت یعنی گھر کی چیزوں سے گھر والے ہی واقف ہوتے ہیں. مطابق یہ ذلیل القدر خاندان جو تقویٰ و پرہیزگاری کا مجسمہ تھا اپنے آبا و اجداد اور امام کے ایمان و کفر سے مغیرہ ابن شیبہ دیگر بنی امیہ خوارج نواسب اور بے خبر لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ آگاہ تھا. واقعی تعجب ہوتا ہے کہ آپ کے علماء پر کے تمام اہل بیت رسالت اور امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول قبول نہیں کرتے جن کی صداقت رازگوئی کی تصدیق خود آپ ہی کے معتبر روایتوں کے مطابق خدا اور رسول نے فرمائی جو بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب مومن و موحد دنیا سے اٹھے لیکن امیر المومنین کے ایک جانی دشمن فاسق و فاضل اور جانے بوجھے ہوئے آدمی مغیرہ ملعون اور چند اموی اور خارجی ناصبی اشخاص کی بات ماننے کے لیے تیار ہے بلکہ اس پر اصرار اور مقابلہ بھی کرتے ہیں. ابن ابی الحدیث جو آپ کے بزرگ علماء میں سے ہیں شرح نہج البلاغہ کے جلد 3 صفحہ 310 میں کہتے ہیں کہ ابو طالب کے اسلام میں اختلاف ہے. جماعت شیعہ امامیہ اور اکثر زیدیہ نے کہا کہ وہ دنیا سے مسلمان اٹھے علاوہ اجماع جمہور علماء شیعہ کے ہمارے بعض شیوخ علماء بھی جیسے ابو القاسم بلخی ابو جعفر اسکانی وغیرہ بھی اسی پر رہے ہیں. حضرت ابو طالب اسلام لائے لیکن اپنا ایمان ظاہر نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کی پوری مدد کر سکیں مخالفین ان کے لحاظ سے حضرت کی مزاحمت نہ کر سکیں. بتائیے شیخ صاحب
آپ کے جہاں تک آپ کی گفتگو میں بگوش قلب سماعت فرما رہا تھا اور ایک ایک لفظ میرے ذہن دل دماغ میں اتر رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حدیث زہزا نہیں دیکھی ہے جس میں ارشاد ہے کہ یعنی ابو طالب جہنم کے پانی میں ہیں.
یہ حدیث بھی شیخ صاحب ان دوسری موضوع اور جعلی حدیثوں کے مانند ہے جن کا زمانہ بنی امیہ میں بالخصوص منافقین کے رئیس معاویہ ابن ابو سفیان کے دور خلافت میں آل محمد اہل بیت طہارت علیہ السلام کے چند دشمنوں نے خوشامد اور جذبہ کفر و نفاق کے ماتحت تصنیف کیا اور بات کو بنی امیہ ان کے پیروؤں نے حضرت علی علیہ السلام کی عداوت میں ان گھڑی ہوئی حدیثوں کو تقویت دی اور مشہور کیا. انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ جناب حمزہ و عباس کی طرف جناب ابو طالب کا ایمان بھی شہرت پا سکے بلکہ اس قوم کی نگاہ سے بالکل اوجھل ہی کر دیا گیا. عجیب تر چیز یہ ہے کہ حضرت کے زمنہ کو وضع اور نقل کرنے والا بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فاسق و فاجق دشمن تنہا مغیرہ ابن شیبہ ہی تھا جس کے لیے ابن ابی الحدید نے اور مسعودی میں امام مسعودی نے مروج الذہب میں اور دیگر علماء نے لکھا کہ مغیرہ نے بصرہ میں زنا کی لیکن روز خلیفہ عمر کے سامنے اس کی گواہ پیش ہوئے تو 3 آدمیوں نے شہادت دی اور چوتھا شخص بیان دینے آیا تو اس کو ایسا جملہ سکھا دیا کہ گواہی ٹوٹ گئی. چنانچہ ان تینوں پر حد جاری کی گئی اور مغیرہ کو چھوڑ دیا گیا. ایک ایسے فاسق و فاجر زناکار شرابی آدمی نے جس پر شرعی حد جاری ہونے والی تھی اور جو معاویہ ابن ابی سفیان کا جگری دوست تھا اس حدیث کو امیر المومنین کے بغض و عداوت اور معاویہ کی چاپلوسی میں گڑھا. معاویہ ان کے اتباع اور دیگر اموی افراد نے اس جعلی حدیث کو تقویت دی اور تصدیق کرنے کے لیے ان ابا طالب زحزح من النار والی بات کر دی. اقرار اس کے سلسلے حدیث میں داخل ہیں جیسے عبد الملک ابن عمر عبد العزیز وردی اور ابو سفیان سوری وغیرہ وہ بھی آپ کے اکابر علماء جرح تعدیل کے نزدیک جیسا کہ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد دوم میں لکھا ہے ضعیف و مردود اور ناقابل قبول ہیں. سنن احمدی صاحب آپ شیخ صاحب ان میں سے بعض مثلاً سفیان سوری جالسازوں اور سخت جھوٹے لوگوں میں شمار کیے گئے لہذا ایسی حدیث پر کیوں اعتماد کیا جا سکتا ہے جس کو ایسے مشہور و معروف ضعیف و کذاب لوگوں نے نقل کیا. حقیقت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان پر اکثر دلیلیں موجود ہیں اور ایسے واضح دلائل ہیں، صرف وہی بے حس و متعصب اور ضدی لوگ انکار کر سکتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے. جیسا کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ انا کافل الیتیم کے باطین فی الجنہ، دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا دو انگلیوں کی طرح جنت میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ابن ابی الحدید نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور لکھا ہے کہ بدی چیز ہے کہ ارشاد رسول سے کہ ہر یتیم کی کفالت کرنے والا مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اکثر یتیم کے کفیل فاسق و فاجر بلکہ گمراہ و بے دین اور جہنم کے مستحق ہوتے ہیں. بس آ حضرت کی مراد اس سے کہ جناب ابو طالب نے اور آپ کے جد بزرگوار جناب عبد المطلب نے جو پیغمبر کے کفیل رہے، خصوصیت کے ساتھ مکہ معظمہ میں آ حضرت یتیم ابو طالب کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ وفات عبد المطلب کے بعد 8 سال کے سن سے رسول اللہ کی کفالت اور دیکھ بھال آپ ہی کے ذریعے ہوئی. اس پر تمام طبقہ طور پر اپنی اپنی تاریخوں میں یہ لکھا. ایک مشہور حدیث جس کو فریقین شیعہ سنی نے مختلف طریقوں سے نقل کیا، بعض نے اس طریقے سے روایت کیے کہ حضرت نے فرمایا کہ جبریل مجھ پر نازل ہوئے اور ان الفاظ میں مجھ کو بشارت دی، یعنی قطعی طور پر اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے اس پشت کو جس سے آپ کا نزول ہوا، اس شکم کو جس نے آپ کو اٹھایا، اس پستان کو جس نے آپ کو دودھ پلایا، اس گود کو جس نے آپ کی کفالت کی. میر سید علی حمدانی نے مودت الخربا میں بھی اسی حدیث کو لکھا، تھوڑے سے الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ، یعنی پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، جبریل نے فرمایا پیغمبر اکرم سے کہ پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے یقیناً میں نے حرام کر دی ہے آتش جہنم اس پشت پر جس نے آپ کو اتارا، اس شکم پر جس نے آپ کا بار اٹھایا، اور اس آغوش کو جس نے آپ کی کفالت کی. اس قسم کے اخبار و حادث پیغمبر کے کفیل جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کے نیز آ حضرت سلم کے باپ اور ماں عبداللہ اور آمنہ بنت وہب اور آ حضرت کی دایا حلیمہ سعدیہ کے ایمان پر پوری دلالت کرتی ہیں. من جملہ ان دلائل کے وہ اشعار جو آپ کے بہت بڑے عالم عزیز الدین عبد الحمید معتزلی نے جناب ابو طالب کی مدح میں نظم کی ہے شرح نہج البلاغہ میں اور دوسری کتابوں میں درج ہے. مطلب یہ کہ اگر ابو طالب اور ان کے فرزند علی علیہ السلام نہ ہوتے تو دین اسلام کا کوئی امتیاز اور مضبوطی حاصل نہ ہوتی. ان اشعار کا ماں حاصل یہ ہے کہ ابو طالب نے مکے میں آ حضرت سلم کو پایا اور حمایت کی، اور علی علیہ السلام نے مدینے میں آ حضرت کے لیے جان نثار کی. عبد مناف ابو طالب اپنے پدر بزرگوار عبد المطلب کے حکم سے آ حضرت کی کفالت کرتے رہے، علی نے ان خدمات کی تکمیل کی. ابو طالب نے خزائے الہی سے وفات پائی تو اس سے کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنی خوشبو علی علیہ السلام کو یادگار چھوڑا. ابو طالب نے خدا کی راہ میں ہدایت پر چلنے کے لیے ان خدمتوں کی ابتدا کی، اور علی علیہ السلام نے اللہ کے لیے ان کو انتہا تک پہنچا کر بلندیاں حاصل کی. ابو طالب کی بزرگی کو کسی نادان کی بکواس یا کسی بینا کی چشم پوشی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس طرح کوئی دین روشنی کا اندھیرا سمجھ لے تو اس سے آثار صبح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح خود جناب ابو طالب نے حضرت سلم کی مدح میں جو اشعار نظم کیے وہ بھی ان کے ایمان کا کھلا ہوا ثبوت ہے. چنانچہ ان میں کچھ شعر ابن ابی الحدید نے نقل کیا، آپ کے بہت سے اکابر علماء نے جیسے ابو جعفر اسکانی وغیرہ شعر سے آپ کے ایمان پر استدلال کیا. حق یہ ہے کہ ان جناب نے اپنے ایمان کو ان اشعار کی صورت میں بالکل ظاہر و حویدہ کر دیا، اور ان کے قصیدہ لامیہ کے چند شعر یہ ہیں جس کا ترجمہ اور ماں حاصل یہ ہے، یعنی پناہ چاہتا ہوں میں رب کعبہ کی طرف ان لوگوں سے جو ہم پر برائی کے ساتھ تان کرتے ہیں، ہم کو باطل کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اس بدکار سے جو ہماری غیبت اور بدگوئی کرتا ہے، اس شخص سے جو دین میں ایسی باتیں شامل کرتا ہے جن سے ہم دور ہیں، قسم خانہ خدا کی کہ تم نے جھوٹ کہا کہ ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، حالانکہ ابھی ہم نے ان کے مخالف سے نیزہ و تیر کے ساتھ جنگ نہیں کی، اور ہم ان کی نصرت کریں گے یہاں تک کہ ان کے دشمن کو پچھاڑیں گے. یہ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب غور کریں، ایسی جان نثاری کریں گے کہ اپنی بیوی بچوں کو بھول جائیں گے، ان کی نورانیت ایسی ہے کہ ان کے روئے روشن کے ذریعے باران رحمت طلب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کے فریاد رس، وہ بیوہ عورتوں کے پناہ و دہندہ، وہ بنی ہاشم کے بے ہے بس افراد ان کے پاس پناہ لیتے ہیں اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ قسم اپنی جان کے، مجھ کو احمد سے والہانہ محبت ہے اور میں ان کو خالص دوست کی طرح محبوب رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس کو اس قابل پایا کہ ان پر فدا ہو جاؤں، بس میں نے ان کی حمایت کی اور سر و گردن کے ذریعے ان کی طرف سے دفاع کیا۔ خدا ان کو قائم رکھے۔ وہ اہل دنیا کے لیے جمال، دشمنوں کے لیے مصیبت اور محفلوں کی زینت ہے۔ پروردگار عالم اپنی نفرت سے ان کی تائید کریں، اب پروردگار عالم اپنی نصرت سے ان کی تائید کرے اور ان کے دین کو ظاہر کرے جو برحق ہے، اس میں باطل کی گنجائش نہیں۔ آپ کے جو مخصوص اشعار ابن ابی الحدید نے اور دوسرے مورخین نے، علماء نے لکھا نقل کیے ہیں، ان سے آپ کے ایمان پر استدلال کیا گیا ہے۔ ان میں سے قصیدہ میمنہ بھی فرمائیے۔ خلاصہ یہ ہے، قصیدہ میمنہ کے ترجمہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے دین اسلام کے خلاف نیزہ و شمشیر سے جنگ کرنے کی امید کرتے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ ہم محمد کو قتل کر کے ان کو منسوخ کر دیں، حالانکہ ابھی ان کی نصرت میں چند چہرے خون سے رنگین نہیں ہوئے۔ خانہ خدا کی قسم، تم نے جھوٹ کہا یہاں تک کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ اور حتیم و زمزم کٹے ہوئے سروں سے پڑ جائیں، اور نبی پر جو ہدایت خلق کے لیے مابوس ہوا ہے، اس کتاب پر جو مالک عرش سے نازل کی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ من جملہ ان واضح دلائل کے، جن سے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے، ان جناب کے ایمان کا کھلا ہوا ثبوت ہے، اور یہ سارے اشعار آپ کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی اے اللہ کی گواہی دینے والے گواہ رہو کہ میں یقیناً پیغمبر خدا احمد کے دین پر ہوں، یہ جناب ابو طالب نے خود فرمایا ہے۔ اگر کوئی دین میں گمراہ ہے تو میں ہدایت یافتہ ہوں۔ حضرات، خدا کے لیے انصاف کیجئے، کیا ایسے اشعار کہنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، صاف صاف اقرار کر رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور ایسے برحق پیغمبر کی نصرت کرتا ہوں جن کے یہاں باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب بتائیے شیخ صاحب،
یہ اشعار، واہ واہ واہ، کیا بات ہے! قبلہ صاحب بڑے کمال کا حافظہ رکھتے ہیں۔ یہ اشعار دو وجہوں سے قابل قبول و استدلال نہیں ہے۔ اول یہ کہ ان میں کوئی تواتر نہیں ہے، دوسرے یہ کہ کسی مقام پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ ابو طالب نے اسلام و ایمان کا اقرار اور شہادتین کا اعتراف کیا ہو۔ لہذا چند شعر نقل کر دینے سے ان پر اسلام کا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتائیے، آپ اشعار تو آپ نے بیان کر دیے، سوال میرا اپنی جگہ پہ قائم ہے، کہیے کیا جواب کہتے ہیں۔
شیخ صاحب، تواتر کے بارے میں آپ کا ایراد عجیب ہے، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں تو خبر واحد کو حجت سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی مرضی کے خلاف ہو وہاں فوراً عدم تواتر کا حربہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ حضرات تھوڑا سا غور کر لیں تو بخوبی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اشعار اگر فردن فردن متواتر نہ ہو، تب بھی یہ سب مجموعی طور پر اس ایک امر پر متواتر حیثیت سے دلالت کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان اور خاتم الانبیاء کی نبوت اور رسالت کے متخط تھے۔ اکثر امور ایسے ہیں جن کا تواتر اسی طریقے سے معین ہوتا ہے، مثلاً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جنگیں اور غزوات میں آپ کی شجاعتیں اور حملے بھی خبر واحد ہے، لیکن ان کی مجموعی معنوی تواتر پیدا ہوا ہے جس سے حضرت کی بہادری کا ضروری علم حاصل ہوتا ہے، اور حاتم کی سخاوت یا نوشرواں کے عدل وغیرہ بھی یہی صورت۔ علاوہ اس کے آپ جو تواتر کے اس قدر دل دادا ہیں، یہ فرمائیے کہ گھڑی ہوئی حدیث زخمسا کا تواتر کہاں سے ثابت کیجئے گا؟ رہا آپ کا دوسرا اشکال، تو اس کا جواب بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ توحید نبوت و مبدع ماد کا اعتراف ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بلکہ اگر کوئی شخص ایسے شعر کہے جو وحدانیت خدا اور رسالت ختم الانبیاء کے اقرار و اعتراف قائم ہو تو قطعاً کافی ہے۔ پس جس وقت جناب ابو طالب نے کہا کہ یا شاہد اللہ علی فحشت ان علی دین النبی احمد، تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو نثر میں اقرار کرنے کا ہو، اس کے علاوہ موت کے وقت نثر میں بھی اقرار کیا ہے، چنانچہ محمد رسول اور حافظ ابو نعیم اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ ابو جہل، عبداللہ ابن امیہ وغیرہ سرداران کوفہ کی ایک جماعت مرض الموت میں جناب ابو طالب کی عیادت کے لیے گئی۔ غور سے اس روایت پہ غور سنیے مولوی صاحب۔ عیادت کے لیے گئی ایک پوری جماعت طالب کی، اس موقع پر رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، کہیے لا الہ الا اللہ تاکہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے اس پر گواہی دوں۔ فوراً ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے پلٹ جاؤ گے؟ اور بار بار ان الفاظ کو دہرایا یہاں تک کہ آپ آیا کہ تم لوگ جان لو کہ ابو طالب عبد المطلب ہی کی ملت۔ چنانچہ وہ لوگ خوش خوش چلے گئے۔ ادھر ان جناب پر موت کے آثار طاری ہونے لگے تو ان کے بھائی عباس جو سرحانے بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، کان قریب لے گئے تو سنا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ عباس نے رسول اللہ کی طرف رخ کر کے عرض کیا کہ اے بھتیجے، خدا کی قسم میرے بھائی ابو طالب نے وہی بات کہی جس کا تم نے حکم دیا، لیکن چونکہ اس وقت عباس اسلام نہیں لائے تھے لہذا کلمہ شہادت کو خود اپنی زبان پر جاری نہیں کیا، جبکہ ہم سے قبل ثابت کر چکے ہیں کہ پیغمبر کے آبا اجداد سب کے سب موحد و مومن تھے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابو طالب نے مصلحتاً یہ جملہ فرمایا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، کیونکہ بظاہر تو ان لوگوں کو خوش اور مطمئن کر دیا لیکن باطن توحید کا اقرار بھی کیا، اس لیے کہ جناب عبد المطلب ملت ابراہیم پر اور موحد تھے۔ مزید برآں کے صریح طور پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی زبان پر جاری کیا۔ اگر آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی عادت سے ہٹ کے جناب ابو طالب کے تاریخی حالات کا انصاف سے مطالعہ کر لیں تو بے ساختہ ان کے ایمان کی تصدیق کریں گے۔ اگر جناب ابو طالب کافر و مشرک و بت پرست تھے تو پہلے ہی روز جب پیغمبر اکرم محبوس و رسالت ہوئے اور اپنے چچا عباس کے ہمراہ ابو طالب کے پاس جا کر فرمایا، یعنی بتحقیق اللہ نے مجھ کو اپنا امر ظاہر کرنے کا حکم دیا اور قطعی طور پر مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے، بس آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو قریش کے سردار بنی ہاشم کے رئیس، اہل مکہ کے نزدیک مقبول القول اور پیغمبر کے کفیل زندگی ہونے کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ حضرت ہمارے دین کے خلاف ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں تو قاعدے کے موافق اس تعصب کے پیش نظر جو اہل عرب دین میں رکھتے تھے چاہیے تھا یہ تھا کہ فوراً مخالفت پر آمدہ ہو جاتے اور حضرت کو سختی کے ساتھ اس اقدام سے روک دیتے۔ کیوں کوشش کرتے اگر اس طرح کام نہ چلتا؟ چونکہ ان کے عقیدے کے برخلاف نبوت کا دعویٰ کر کے مدد مانگنے آئے تھے تو حضرت کو نظر بند کر دیتے یا کم سے کم اپنے پاس سے نکال ہی دیتے، نصرت و حمایت کا وعدہ نہ کرتے تاکہ اس عظیم ارادے سے باز رہے جس سے اپنا مذہب بھی محفوظ رہے، ہم مشرب لوگ ممنون احسان بھی ہو جائیں۔ جس طرح آزر نے اپنے بھتیجے ابراہیم کو جھڑکا اور دھتکارا، جناب ابو طالب نے ایسا نہیں کیا۔ پرانی آیات گواہ ہے اس ضمن میں۔ آپ حضرات خدا کو حاضر و ناظر جان کر انصاف سے بتائیے کہ ایسے جملے اور اشعار والے کو مشرک اور کافر کہا جائے گا یا مومن و موحد سچا خدا پرست مانا جائے گا؟ بتائیے شیخ صاحب، بتائیے کہ کیا کہا جائے گا جناب ابو طالب؟
جی کہ تب آپ نے اس سلسلے کی طویل گفتگو کو چھیڑا ہے،
سارے دلائل پیش کر دیے اور آپ کی معتبر کتاب میں ان کے خود زبانی اقوال اور اشعار پیش کر دیے، تو اب اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟